السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس چینل ہے. پروگرام پیش خدمت ہے سپورٹس ورلڈ. پروگرام سپورٹس ورلڈ کے ساتھ مجھے کہتے ہیں کاشف مجید اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عبد الغفار خان. بات ہوگی کھیلوں کی دنیا کی. سب سے پہلے ذکر کریں گے کل کھیلے گئے پاکستان کے میچ کا جو کہ تھا سری لنکا کے ساتھ، اور 5-0 سے پاکستان نے مقابلہ جیت لیا ہے. جہاں نہ صرف پاکستان نے سیریز اپنے نام کی ہے، وہیں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ ایک بار پھر لاہور واپس آ رہی ہے، اور جناب ٹی ٹوینٹی میچ وہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے. او ڈی آئی کی بات کریں گے، انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو ہے وہ کل کھیلا جائے گا. آئی سی سی نے آفیشیل ہائر کر لیے جو کہ پاکستان آئیں گے پی ایس ایل کے میچز کے لیے. باکسر عامر خان کی بات کریں تو دسمبر میں واپسی کے خواہش مند ہے. اور پلیئر آف دا ایئر کی بات کریں گے، رونالڈو جو ہے ان کو ایک اور جو ایوارڈ جو ہے وہ مل چکا ہے، اور ان کی بھی بات رونالڈو کی بات کریں گے. جناب بالکل پلیئر آف دا ایئر بنے ہیں. پورچوگیز سٹار نیمار کی بات کریں کہ ان کو ریڈ ملا ہے، لیکن کیوانی نے پی ایس جی کو جتانے میں کروشل رول پلے کیا. ہیملٹن کی بات کریں گے جو کہ گرانڈ پری جیتے ہیں، اور بولٹ کی بات کریں گے وہ اپنے فٹ بال کریئر کو سٹارٹ کرنے کی بات کریں زین بولٹ. سو یہ کچھ باتیں جو آج کے پروگرام میں ہم نے کرنی ہے. سٹارٹ کریں گے جناب پاکستان بمقابلہ سری لنکا سے. کل ایک بار پھر سری لنکا کی ٹیم کو زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر پائی، اور پرفارمنس کی بات کریں تو اوپل سرانگا 8، سامرا وکراما 0، دنیش چاندیما 0، تھریمنے 19، ڈکویلا 0، سری واردنا 6، پرسنا 16، پریرا 25، ون ڈار سے 2، اور چمیرا 11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. فرنانڈو 7 کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہوئے. 26.2 اوور میں پوری ٹیم 130 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. عثمان خان چنواری کی بات کریں تو پہلے 3.2 اوورز میں ہی عثمان خان چنواری نے 5-4 جو لگا لیا تھا، یعنی کہ 5 وکٹس انہوں نے حاصل کر لیے تھے. 2 وکٹیں حسن علی کے نام رہی، 19 رنز دے کے 2 وکٹیں انہوں نے حاصل کی. شاداب خان نے 24 رنز دے کے 2 وکٹیں حاصل کی. عماد وسیم نے 4 اوور میں 12 رنز دیے، جبکہ یہی حال کچھ فہیم اشرف کا رہا. اور پاکستان کو 104 رنز چاہیے تھے. امام الحق 45 رنز پہ ناٹ آؤٹ ہوئے تو فخر زمان 48 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. فہیم اشرف نے 5 رنز کی اننگز کھیلی. یہ تھا کل کا میچ کا احوال، اور اب کچھ بات کریں گے بھارت اور نیوزی لینڈ کے دوسرے ون ڈے میچ کی.
جی بالکل کاشف، بھارت اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل کھیلا جائے گا، اور مہمان ٹیم نیوزی لینڈ کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری اب تک حاصل ہے. ممبئی میں کھیلے گئے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دی. دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے میچ 29 اکتوبر کو کانپور میں کھیلا جائے گا.
بالکل، اور جناب پہلے ون ڈے میچ میں جب کامیابی حاصل کی تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم نے، بہت بڑی بات ہے جناب. آپ بھارت جائیں اور ان سے ان کی سرزمین پہ جیتیں، بٹ نیوزی لینڈ کی ٹیم کی بات کریں وہ سرپرائز کر سکتی ہے کسی بھی ٹیم کو کسی بھی جگہ پہ، اور یہی اس کی خصوصیت ہے. اور پہلے میچ میں جیسے ہم نے دیکھا بڑی کوالٹی اننگز لاتم نے کھیلی اور راس ٹیلر نے کھیلی، کیونکہ کین ولیمز کچھ زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے تھے. آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے میسجز کے ذریعے سے 0519215378 0519215379 اور 0519205770. یہ ہے وہ رابطہ نمبر جس پہ آپ ہمیں کال کر کے پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بن سکتے ہیں.
جی بالکل کاشف، اپنے کالرز کا بھی انتظار کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل کے میچ کے حوالے سے بتاتا چلے کہ ایک سال میں 3 کلین سویپ سری لنکا نے کی ہیں جو کہ ان کا بدترین ریکارڈ ہے. ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم، کیا حال ہے کاشف بھائی؟ خیریت سے؟ ذوالفقار بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟
جی سب ٹھیک ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں اور کہاں سے آپ نے کال کی ہے؟ اپنا نام بھی بتائیے گا.
میں جی اختر حسین بول رہا ہوں، میاں والی کبھی سر.
اختر حسین میاں والی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اسپورٹس ورلڈ میں؟
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے چیمپئن ٹرافی کے پہلے میچ کے بعد نا ہم نے جس طرح ٹیموں کو ہرایا ہے نا، جس طرح ہماری ٹیم بنی،
جی
جس طرح غفار بھائی، میرے خیال میں غفار بھائی آج جو غفار نہیں ہے، غفار بھائی اور کاشف بھائی،
جی کاشف بھائی،
ہماری ٹیم کاشف بھائی اور غفار بھائی بولنگ کر رہی ہے نا، جس طرح 236 पिछले जो फॉर्मेट की हुए उनमें 236 से ज्यादा रन हमने नहीं दिए और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हमारी बॉलर कर रहे हैं और टेंथ स्ट्रेंथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत से मजबूत होती जा रही है, जिस तरह हसन अली, उस्मान शिनवारी, मोहम्मद आमिर, जुनेद खान, सईम अशरफ, सजाब खान, नुमाज वसीम जिस तरह बॉलिंग करे ना, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह काशिफ भाई हमारी टीम दुनिया की हर टीम को हर जगह हरा सकती है,
बिल्कुल
हमें भी हरा सकती है। और जिस तरह आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है ना इंडिया को पहले मैच में, बम्बई ने जिस तरह हराया, इस तरह एक दफा सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी। बाकी पांचवा राउंड शुरू ट्रॉफी का उसका भी जरूर जिक्र कर
जी बिल्कुल,
की टीम आ रही है नहीं आ रही है श्रीलंका के बाद उसका भी कोई जिक्र करें
जी बिल्कुल, श्रीलंका की टीम आ रही है और इसके साथ साथ कायद आजम ट्रॉफी के हवाले से आपको बताता चलें कि कायद आजम ट्रॉफी 2017 और 18 के पांचवें राउंड के तीसरे रोज एबटाबाद स्टेडियम में लाहौर रीजन ब्लू ने पिशावर रीजन को 8 विकेटों से हरा दिया है, जबकि नेशनल स्टेडियम कराची में कराची रीजन व्हाइट की टीम ने रावलपिंडी रीजन को 2 विकेटों से शिकस्त दी है। मुल्तान स्टेडियम मुल्तान में हबीब बैंक की टीम ने केआरएल को 93 रन से शिकस्त दे दी है, जबकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल बैंक और वापडा डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में इस्लामाबाद रीजन और फैसलाबाद का मैच जारी है। और हम बात कर रहे थे श्रीलंका के हवाले से, श्रीलंकन टीम के नाकिस कारकर्दगी का सिलसिला इंतहाई मुस्तकिल मजाजी के साथ जारी है और पाकिस्तान के खिलाफ पांचवें वनडे मैच में शिकस्त के बाद होने वाली क्लीन स्वीप के साथ ही श्रीलंका ने नया आलमी रिकॉर्ड भी बना दिया है। टेस्ट मैच में क्लीन स्वीप करने वाले श्रीलंकन टीम वनडे सीरीज में बिल्कुल बेबस नजर आई और पाकिस्तान ने पूरी सीरीज में शानदार खेल पेश करते हुए हरीब को बासानी शिकस्त से दोचार करके 5 सिपर से क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया है। इस सीरीज में शिकस्त के साथ ही श्रीलंकन टीम ने नया बदतरीन आलमी रिकॉर्ड भी बना दिया है जो आज तक क्रिकेट की तारीख में कोई भी टीम ना बना सकी।
जी इस वक्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां पे वजीर दाखला एहसन इकबाल न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं।
पाकिस्तान को दुनिया के उन मुमताज तरीन मुल्कों में शुमार कर लिया गया है जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सबसे ज्यादा मुमताज है। ये सूरत हाल बहुत मेहनत के बाद पैदा हुई है और जो पिछले 4 सालों में गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर कोशिश करके इकोनॉमिक पॉलिसीज और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हासिल किया और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने, मुसल्ला अफवाज ने, हमारी पुलिस ने, सिक्योरिटी के इदारों ने मिलकर जो अमन की सूरत बेहतर की, उसने पाकिस्तान को आज दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया है। और आप सब जानते हैं कि आज दुनिया में तरक्की के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा टूल है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके जरिए मईशत को तरक्की दी जा सकती है। तो ये वो गुड न्यूज है जो हमें यकीनन न सिर्फ सेलिब्रेट करनी चाहिए बल्कि इससे मजीद तवानाई हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं मुसलसल ये कहता रहता हूं कि ये अफसोसनाक बात है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की इक्तसादी कारकर्दगी को सराह रही है। पूरी दुनिया 2013 और 2017 में पाकिस्तान की मईशत में फर्क को बहुत मुस्बत अंदाज में देख रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की मईशत के बारे में जिसे स्टॉक मार्केट की जबान में कहा जाता है बुलिश है। बुलिश ट्रेंड वो होता है कि जब किसी स्टॉक को बहुत तेजी आ जाती है, तो आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को सराह रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से चंद मायूस सियासतदान और सुकरात और बुकरात ऐसे हैं कि जो हमारी कामयाबियों को मुसलसल पंचर करके एक मायूसी फैलाना चाहते हैं और इन्हें मैं सत्यानाश और बेड़ा गर्क ब्रिगेड कहता हूं। और इस सत्यानाश बेड़ा गर्क ब्रिगेड के जो कमांडर हैं या आईजी हैं वो इमरान खान साहब हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर कोई चीज अच्छी नहीं देख सकते, जिन्हें हर पाकिस्तान की कामयाबी में नाकामी नजर आती है, बुराई नजर आती है, सत्यानाश नजर आता है, बेड़ा गर्क आता है, जिससे कौम की जो इज्तमाई सोच है उसमें बहुत खुद एतमादी में फर्क आता है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह اپنی کامیابیوں پہ فخر کرنا چاہیے اور پاکستان ڈوبتا پاکستان نہیں ہے، پاکستان ابھرتا ہوا پاکستان ہے. 2013 میں ہمیں دنیا کی سلو اکانومیز میں قرار دیا جا رہا تھا، 2013 میں ہمیں دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا جا رہا تھا. آج الحمدللہ ہمیں ٹاپ 5 اٹریکٹیو مارکیٹس فار پرائیویٹ انویسٹمنٹ قرار دیا جا رہا ہے. آج دنیا ہمیں ملک کی رائزنگ ایمرجنگ اکانومی قرار دے رہی ہے. تبدیلی تو اسے کہتے ہیں کہ وہ ملک جو 4 سال پہلے خطرناک ترین ملک قرار دیا جا رہا ہو، آج وہ دنیا کی نظر میں ایمرجنگ اکانومی اور ایک اٹریکٹیو انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن قرار دیا جا رہا ہو، تو یہ امیج پاکستان کا کسی علاءالدین کے چراغ سے نہیں بدلا. اس کے پیچھے حکومت کی بہت محنت تھی اور حکومت کے اس تجربے کو دخل تھا جو ہمیں پاکستان کے مسائل کے حوالے سے حاصل تھا. اگر خدا نہ خواستہ ہماری جگہ کوئی اناڑی حکمران ہوتے تو آج ہم کسی گہرے دلدل کے اندر پھنسے ہوتے. اور اب تو خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ شکر ہے کہ وہ حکومت میں نہیں آئے. واقعی اللہ کا شکر ہے کہ 2013 میں پاکستان ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، ورنہ شاید ہم باٹم 5% کے اندر ہوتے. ہم نے دنیا کے ہر اشاری ہر جو رینکنگ ہے اور ریچنگ ہے اس میں بہتری حاصل کی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی، شفافیت کے حوالے سے بھی پاکستان ایشیا کے ٹاپ کنٹریز کے اندر شمار ہوا ہے کہ جس نے تیزی سے بہتری لائی ہے اور شفافیت میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک خوشخبری ہے جس پہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو اور ہماری قوم کو اعتماد ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک رائزنگ پاتھ پہ ہے، ہماری معیشت ابھر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال اس کے باوجود کہ ہمیں ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اس سیاسی بے یقینی کی جو پاناما ٹرائل اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے پیدا ہوئی ہے، یہ بلا شبہ اس کا بہت ہمیں نقصان ہوا ہے. کیونکہ سٹاک مارکیٹ کے اندر ہی صرف 14 ارب ڈالر پاکستان کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں امید ہے کہ جو مومنٹم ہے گروتھ کا، ہم 6% کے ٹارگٹ کے قریب قریب پہنچنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اور جو ہم نے پچھلے 4 سالوں میں معیشت کے اندر بہتری کا گراف اوپر کی طرف اٹھایا ہے، یہ اس سال کے اختتام پر گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتر ہوگا. دوسری چیز جو میں آپ کے وساطت بتانا چاہتا ہوں کہ وزارت داخلہ میں دو ہم نے پالیسیز نئی بنائی ہیں جو کہ ماضی میں لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث تھیں. ایک، بہت سے پاکستانیوں نے مجھے اس بات کی شکایت کی کہ ماضی میں جو پاکستان اوریجن کارڈ غیر ملکی سپاؤزز کے لیے فراہم ہوتا تھا، وہ پاکستانی جن کے سپاؤز غیر ملکی ہیں انہیں بھی یہ کارڈ کی سہولت دی جاتی تھی. اور جب یہ کارڈ کی سہولت دی جاتی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کے اندر کوئی جائیداد لی یا کچھ اور ایسی ٹرانزیکشن کی. اب یکایک وہ کارڈ ختم کر دیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا تھا. تو ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو اوورسیز ہمارے پاکستانیز ہیں بالخصوص، یا ملک کے اندر ایسے پاکستانیز کے جن کی سپاؤز اوورسیز سے یا دوسری نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ہم پاکستان اوریجن کارڈ بحال کر دیں گے تاکہ ان کی یہ مشکل ختم ہو سکے. دوسری ایک چیز جس کے بارے میں جب وزیر داخلہ بنا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی کوئی جاگیر ہے جو وزارت داخلہ الاٹ کرتی ہے، اور وہ بلٹ پروف گاڑیوں کا مسئلہ تھا. کئی ہمارے سیکیورٹی کے حوالے سے جو بڑی ملٹی نیشنلز کے چیف ایگزیکٹوز ہیں، ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، ہمارے کئی پارلیمنٹیرینز ہیں، کئی ہمارے بزنس مین ہیں جن کو واقعی کئی ایسے جگہوں پہ سیکیورٹی کے خدشات تھے، تو وہ کئی مہینے ان کی اپلیکیشنز یہاں رہتی تھیں اور وزارت داخلہ ایک بہت بڑی فیور کرتی تھی کسی کو بلٹ پروف گاڑی دے. تو وہ بھی ہم نے سادہ کر دی ہے پالیسی. اور اگر کوئی اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے لیے کوئی مہنگی گاڑی لینا چاہتا ہے تو ضرور لے، البتہ حکومت کو ٹیکس ادا کرے. تو اس کے لیے ہم نے 5 لاکھ کا ٹیکس نافذ کیا ہے، وہ ٹیکس دیں. اور اگر آپ نیگیٹو کیٹیگری میں نہیں ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کرمنل کیسز نہیں ہیں اور آپ کا کوئی نیگیٹو ریکارڈ نہیں ہے، تو وہ 10 سے 21 دنوں کے اندر ان کو لائسنس مل جائے گا. اور اس میں ہمارے جو بزنس مین ہیں یا ہمارے ڈپلومیٹس ہیں یا جو لوگ ہیں وہ اس کو حاصل کر سکیں گے. تو اس میں بھی ہم نے ریڈ ٹیپ ختم کر دیا ہے، اس پالیسی کو کھول دیا ہے. تیسری چیز جو میں آج کے دن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں یہاں پر ایک ایشو بنا، وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو حلف نامہ تھا نامینیشن فارم میں، اس پر کچھ ابہام پیدا ہوا. اور چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر ایک بال برابر بھی شک یا ابہام کسی مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں، تو جو ہی ہلکا سا گمان بھی یا شبہ بھی پیدا ہوا کہ اس ترمیم کے ذریعے جو نامینیشن فارم ہے اس میں کسی قسم کی نرمی کا شائبہ بھی پیدا ہو، اگرچہ ماہرین قانون کی یہ رائے تھی کہ قانونی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن اس پر چند حلقوں کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا کہ نرمی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے. تو تمام سیاسی جماعتوں نے جنہوں نے مل کر اس کمیٹی کے اندر اس مسودے کو تیار کیا تھا، یہ حکومت کا مسودہ نہیں تھا، یہ سب سیاسی جماعتوں کا تھا، تو اس سے زیادہ تیزی سے 24 گھنٹے کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس فارم کو اصل حالت میں بحال کر دیا تاکہ کوئی شبے کی حد تک بھی اعتراض نہ کر سکے. لہذا اب یہ معاملہ جو ہے قطعاً کسی قسم کے تنازع کا شکار نہیں ہے. تو میری یہ اپیل ہے ان مذہبی جماعتوں سے کہ جو کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں یا کسی ابہام کے اندر سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی تنازع کھڑا کرنا چاہیے، کہ کسی تنازع کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز غیر متنازع ہے اسے متنازع بنانا دراصل برا کام ہے. ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کے لیے غیر متنازع ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس پر کوئی ایک بال برابر بھی شک نہیں کر سکتا. لہذا ایک چیز جو ونس فار آل سیٹلڈ ہے اور ہمارے آئین اور قانون کا ایک مستقل حصہ ہے، اور آئین میں ایک ایسی شک ہے کہ جس میں اگر ہمارے آئین میں 300 شکیں شامل ہوں تو 299 ختم ہو سکتی ہیں، تبدیل ہو سکتی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اس قسم کا کنسنسس ہے، تو پھر اس حوالے سے کسی قسم کے مظاہرے، کسی قسم کے احتجاج بے مقصد ہیں. چونکہ احتجاج اور مظاہروں سے پاکستان کے امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر اسلام آباد کے اندر ہم کسی قسم کی توڑ پھوڑ کریں یا اس قسم کے مظاہرے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ مورے ختم نبوت قیامت تک سخت ہو چکی ہے ہمارے آئین کے اندر، تو اس حوالے سے کسی قسم کے تنازع کو کھڑا کرنا ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور ملک کے اندر تقسیم پیدا کرنا جبکہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، تو یہ نہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ حب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، اور نہ یہ پاکستان کے مفاد کا تقاضا ہے. اور پھر جب مظاہرے کیے جاتے ہیں تو مظاہرہ کسی کے خلاف ہوتا ہے، تو یہاں پارلیمنٹ اس مسئلے پہ اسی موقف کے ساتھ ہے، یہاں پر حکومت اسی موقف پہ اس مسئلے کے ساتھ ہے، اپوزیشن اس مسئلے پر اس موقف کے ساتھ ہے، تو پھر یہ مظاہرہ کس کے خلاف ہے؟ ہمیں امن کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنا کوئی بھی موقف ہے اسے ریکارڈ کرانا چاہیے. شاید اگر یہ یکجہتی ہے تو یہ ہر کسی کا حق ہے، ویسے تو مظاہرہ کرنا بھی جمہوریت کے اندر ہر کسی کا حق ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن ایک ایسا مسئلہ کہ جس پر اجماع امت ہے، ایک ایسا مسئلہ جس پر کوئی تنازع نہیں ہے، اس کو مظاہروں کی وجہ بنا کر اور اس کے ذریعے معاشرے میں تقسیم پیدا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور میں اپیل کروں گا اور امید کروں گا کہ ہمارے وہ بھائی اور ساتھی جو اس مسئلے پر کسی قسم کی بدگمانی کا شکار ہیں یا کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ان کی تسلی ہو جانی چاہیے اور انہیں اس حوالے سے کوئی ایسا امن عامہ میں خلل نہیں واقع کرنا چاہیے جو پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے امیج کے لیے نقصان دہ ہو، اور حکومت کسی بھی پرامن احتجاج کو یا کسی پرامن ڈیمانسٹریشن کو، مظاہرے کو بالکل ڈسرپٹ کرنے پہ یقین نہیں رکھتی، یہ جمہوریت کے اندر لوگوں کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں امن عامہ کو ہاتھ میں لیا جائے تو پھر حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے۔ میں اسلام آباد کے عوام سے بھی کچھ معذرت کروں گا کہ بسا اوقات ان مظاہروں کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان مظاہرین کو قائل کریں کہ یہ ہائی کورٹ کے مطابق پریڈ گراؤنڈ میں جا کے اپنا مظاہرہ کریں اور اسلام آباد کے ریڈ زون کی طرف اور اسلام آباد کیپٹل میں کوئی کاروائی نہ کریں، لیکن جب کوئی ان کی طرف سے ٹھوس یقین دہانی نہیں کرائی جاتی تو حکومت کو ایک بوجھل دل کے ساتھ حفاظتی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جن کا مقصد ہے کہ ہم اپنی ملک کی جو اہم تنصیبات ہیں اور بالخصوص جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اس کو مکمل تحفظ فراہم کریں، اور اس سے جو اسلام آباد کی جو زندگی ہے اس میں کچھ کبھی خلل بھی واقع ہوتا ہے تو یہ ناخوشگوار جو آبسٹرکشن ہوتی ہے اس کی ذمہ داری حکومت پر نہیں ہوتی، اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جو غیر ذمہ دارانہ مظاہرے کرتے ہیں، اور ان کالز کے نتیجے میں ہمیں حفاظتی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، چونکہ اگر ہم وہ نہ اٹھائیں اور کوئی زیادہ نقصان ہو تو یقیناً سب کی تنقید پھر حکومت پر ہوتی ہے کہ حکومت نے کیوں نہیں مدافعتی حکمت عملی اپنائی اور اس کے لیے کام کیا۔ میرا گمان ہے اور میری امید ہے کہ جو لوگ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایمان سمجھتے ہوں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کسی قسم کے تشدد سے گریز کریں، اور وہ اس سنت کے داعی ہوں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا، اور وہ عمل آپ کا محبت کا تھا، بھائی چارے کا تھا اور امن کا تھا۔ تو اس حوالے سے میں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ گروپ ایک شاید آج کوئی ہے مارچ، لانگ مارچ ہو رہی ہے اور ایک چند دنوں کے بعد متوقع ہے، تو یہ لوگ اول تو اپنی لانگ مارچ کو ملک منسوخ کر دیں گے، چونکہ کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ یہ کی جائے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب ختم نبوت غیر متنازع مسئلہ ہے تو اسے متنازع بنا کے ہم اس ایشو کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس معاملے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا مسئلہ کہ جس پر ہم سب متفق ہیں، حکومت کیا، اپوزیشن کیا، ہر مسلمان، پوری دنیا کا، اور ہمارے آئین کے اندر یہ طے شدہ امر ہے، اس پہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو پھر اس کو بار بار اٹھانا، اس کے اوپر کوئی سیاسی نعرے بنانا یا اس کو سیاست کا بنیاد بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ میری امید ہے کہ جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ اس پر غور کرے گی، البتہ اگر وہ کسی قسم کے مظاہرے پرامن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، لیکن میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ کسی قسم کا خلل امن میں یا ملک کے اندر مار کٹائی یا کوئی تشدد پر تشدد مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، چونکہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کے لیے مدافعتی اقدامات اٹھائے. بہت شکریہ. یہ ایک منٹ, وہ کون آپ کال کریں گے, کون کرے گا جی, وہ بائک جانا.
سیکورٹی کی صورتحال کا ذکر کیا کہ بہت بہتری آئی ہے. ابھی لاسٹ ویک چائنیز امبیسی نے خط لکھا ہے وزارت داخلہ کو, اور جس میں وزارت داخلہ کی توجہ دلائی گئی ہے کہ ای آئی ایم کا ایک ٹاپ ٹیررسٹ ہے, اور اس کا ڈیٹا دیا گیا ہے, اور اس ڈیٹا میں یہ بھی کہا گیا تھا جو سیکرٹ تھا کہ چائنیز امبیسڈر کو اسسنیٹ کرنے کی سازش تیار کی جا رہی ہے. انٹیریئر منسٹری اس حوالے سے الرٹ ہوا, ہمارے ساتھ تعاون کرے. ایک تو صاحب یہ سیکرٹ لیٹر پبلک کیسے ہوا اور یہ کانفیڈینشیل لیٹر تھا؟ دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آیا ای ٹی آئی ایم کا کوئی پریزنس ہے اس پر, اور آیا چائنیز امبیسڈر کو کوئی ایسی تھریٹ نہیں کہ لیٹر کس نے لیک کیا, وزارت داخلہ سے کس کی ذمہ داری ہے؟ دوسرا آپ نے کہا بیسک انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوا ہے لاہور میں, خاتون نے اسپتال کے باہر بچے کو جنم دیا,
دیکھیے آپ نے دو سوال کیے. پہلی بات تو میں ایک جنرلی یہ کہوں گا کہ یقیناً ہم جس سیکیورٹی انوائرمنٹ میں ہیں وہاں پر پاکستان کے دشمن مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ ملک کے اندر دہشت گردی کی جائے, اور جو ہمارے ہمسایہ ملک کا انٹیلیجنس آفیسر کلبھوشن پکڑا گیا اس کے بیانات کے بعد کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک کے کیا عزائم ہیں. اور یہ بات بارہا میں نے بھی کہی اور حکومت کہتی رہی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے الحمدللہ, لیکن ابھی جنگ انجام کو نہیں پہنچے. ابھی دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جاری ہے چونکہ ہمارے دشمن کا مکمل صفایا نہیں ہوا, لہذا ہمیں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے. اور میں میڈیا کو بھی یہ بات برادرانہ طور پہ کہوں گا کہ سیکیورٹی کے کچھ ایسے پروٹوکالز ہیں جنہیں ہمیں سیلف سینسرشپ میں فالو کرنا چاہیے. اگر وہ آپ خط جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں سے لیک ہوا, اس کی ہم انکوائری کر رہے ہیں, لیکن اگر کسی کو ملا بھی تھا تو ضابطہ اخلاق کا یہ تعلق تقاضا ہے کہ ایسے حساس چیزوں کو میڈیا کی نظر نہ کیا جائے جس سے کسی بھی ہمارے قریب ترین دوست ملک کے کسی بھی سفارتکار کے لیے سیکیورٹی کے خطرات لاگو ہو سکتے ہیں. تو ایک اسی طرح جو سیکیورٹی آپریشنز ہیں یا بسا اوقات کہیں تھریٹس جاتے ہیں اس کے تحت حکومت کوئی حفاظتی اقدام اٹھاتی ہے, تو ہمیں خود سیلف سینسرشپ کرنی چاہیے تاکہ دہشت گردوں کا مقصد ایک نفسیاتی خوف پیدا کرنا ہے. جب ہم دہشت گرد تنظیموں اور ان کی سرگرمیوں کی کوریج کو بلیک آؤٹ کرتے ہیں تو ان کا وہ ہتھیار ناکام ہو جاتا ہے. تو ہمیں سیکیورٹی کی خبروں کی کوریج میں میری درخواست ہے کہ بے حد احتیاط کی ضرورت ہے, اور خود میڈیا کو اس حوالے سے ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے, اور کوئی بھی حساس آپ تک معلومات آئیں وہ ہم سے ضرور آپ شیئر کر لیں, پوچھ لیں, ہم آپ کو بتا دیں گے. اس سے کہیں سیکیورٹی جیپرڈائز تو نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ایسی انفارمیشن ہے کہ جو دیٹ کین پٹ لائف آف پیپل ایٹ رسک, اور بسا اوقات دہشت گرد اس سے چکنے ہو کے بھاگ جاتے ہیں. ان کے معلومات, حساس معلومات منظر عام پہ آئیں تو وہ قانون کے اداروں کی دسترس کے یا چنگل سے نکل بھی سکتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ہو سکتا ہے, لیپس ہو سکتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کو باخبر کر دیں کہ ان کے خلاف آپریشن ہونے والا ہے, یا کسی دہشت گرد کی معلومات حکومت کے پاس پہنچ گئی ہیں کہ وہ کیا آپریشن کرنے جا رہا ہے. تو اس لیے میری آپ سے بہت اپیل ہے کہ برائے مہربانی سیکیورٹی ریلیٹڈ آپ کے پاس جو بھی خبریں کہیں سے پہنچیں آپ ہم سے ضرور تصدیق کیا کریں, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ملک کی یا کسی اور کی سیکیورٹی کو اس سے جیپرڈائز کریں. دوسری بات جو آپ نے بچے کی پیدائش کی کہی وہ بہت افسوسناک ہے, اور وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس لیا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی ایک ایسے بدنما خبر کو हमें रियलिटी नहीं बना देना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि पंजाब के अंदर हर बच्चे की पैदाइश सड़क के ऊपर होती है या हर बच्चे की पैदाइश अस्पताल के बाहर होती है। वन ऑड इंसिडेंट जिसकी इंक्वायरी हो रही है उसका जायजा लिया जाएगा और वजीर आला उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसा कि बल्दियाती इलेक्शन जब होते हैं या जनरल इलेक्शन होते हैं, अगर मिसाल के तौर पे 1,00,000 पोलिंग स्टेशन है, उन 1,00,000 पोलिंग स्टेशन में 98,000 या 99,000 पोलिंग स्टेशन पे पुरअमन पोलिंग होती है, 500 या 1,000 पोलिंग स्टेशन पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो हमें उसको उसी प्रोपोर्शन से दिखाना चाहिए। जब हम उन 500 हंगामे वाले पोलिंग स्टेशन को सुबह से शाम तक चलाते हैं तो वो जो 99,500 पुरअमन पोलिंग स्टेशन की रियलिटी है वो धुंधला जाती है और लोग समझते हैं कि शायद हर जगह ये मार कुटाई हुई है। तो इसलिए मेरी ये भी गुजारिश है कि हमें हर इवेंट को कवर करना चाहिए लेकिन उससे उसी प्रोपोर्शन में करना चाहिए जो वो रियलिटी के अंदर है। और वो एक और वाकया था, इंशाल्लाह उसकी इंक्वायरी होगी और जो भी जिम्मेदार है सजा देंगे। देखिए ये कुछ एक तसलसल चल रहा था हमारे मुल्क में, सोशल मीडिया के हवाले से शिकायतें आती रहीं, इसीलिए अब हमने FIA को हदायत की है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सोशल मीडिया के लिए एक फ्रेमवर्क बनाए जिसके जरिए हम इस पर मॉनिटरिंग करें। आपको मालूम है कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसका असल हथियार सोशल मीडिया है। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी ये डिबेट चल रही है कि किस तरीके से उनके सदारती इलेक्शन में सोशल मीडिया के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश की गई। अभी जर्मनी का इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर भी ये डिबेट है कि किस अंदाज में वहां पर फेक न्यूज प्लांट करके वहां की सियासत पे और उनके इंतखाबात पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे इदारों को, क्यादत को डिस्क्रेडिट भी किया जाता है, डिस्ट्रॉय भी किया जाता है और कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट भी किया जाता है। अभी जो सऊदी अरब और कतर का इतना बड़ा तनाजा हुआ है उसके हवाले से भी मीडिया में इतलात आई कि एक खत उसकी बुनियाद बना जो सोशल मीडिया पर आया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जब हम अब एक इंतखाबी साल के अंदर जाने वाले हैं उससे पहले जरूरी है कि हम जमहूरी आजादियों को बरकरार रखते हुए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं कि जिससे कोई बैरूनी हाथ या कोई तकरीबी हाथ सोशल मीडिया को पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्याओस के लिए या पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के लिए या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मकासद के लिए या पाकिस्तान में कौमी इदारों को बेतौकीर करने के लिए इस्तेमाल ना करे। और जब मैं कौमी इदारे कहता हूं तो मैं सिर्फ फौज और अदलिया की बात नहीं करता, जितनी हुरमत फौज और अदलिया की है उतनी ही हुरमत पार्लियामेंट की भी है। हम समझते हैं कि और हमारा ये यकीन है कि फौज का और अदलिया का एहतराम किया जाना चाहिए, वो हमारे कौमी इदारे हैं और वो बहुत मोहतरम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पार्लियामान और जमहूरियत इस मुल्क के अंदर फुटबॉल खेलने की चीज है। और ये भी आजादियां दी जा सकती हैं कि पार्लियामेंट को और जमहूरियत को बदनाम किया जाए, ऐसी ऐसी बेबुनियाद चीजें कि एक MNA की जो है तनख्वाह 10 करोड़ रुपया है, एक वजीर जो है उसकी तनख्वाह 50 करोड़ रुपया है, MNA की जी वो कैफेटेरिया के अंदर 2 रुपए का चिकन रोस्ट मिलता है, MNAs के कैफेटेरिया के अंदर 8 आने की रोटी मिलती है, ऐसी ऐसी बेबुनियाद खबरें शाये करके जमहूरियत और पार्लियामेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये भी उतना ही जरूरी है कि नोटिस लिया जाए जितना जरूरी है कि हमारे मुसल्ला अफवाज की हुरमत और अदलिया की हुरमत का एहतराम किया जाए। लिहाजा हम एक कॉम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिसमें मुसल्ला अफवाज, अदलिया और पार्लियामेंट जो हमारे कौमी इदारे हैं इनके हवाले से किसी किस्म की कोई जो बेबुनियाद कैंपेन होगी جو بے توقیر کرنے کی کیمپین ہوگی اس کا ہم نوٹس لیں گے. البتہ لوگوں کی سیاسی رائے اور جمہوری رائے کا احترام کیا جائے گا. سیاسی معاملات کے اوپر جمہوریت ہر کسی کو حق دیتی ہے کہ ہم اختلاف کریں, اپنے رائے کا اظہار کریں, لیکن سوشل میڈیا پر مادر پدر آزادی انارکی بھی پیدا کر سکتی ہے. اور اب یہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہے اس کے اندر اسے ایک آلہ قتل کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے سوسائٹیز کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو ہم جو انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری کے لوگ ہیں, جو بلاگرز ہیں, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے ساتھ مل کر ایک فریم ورک بنائیں گے تاکہ ایک ذمہ دار سوشل میڈیا بھی ہو, جمہوری سوشل میڈیا بھی ہو, جس میں سپیس ہو کہ لوگ اپنے اختلافی رائے کا بھی اظہار کر سکیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے اندر انارکی پیدا نہ کرے.
آپ نے قطب نبوت سلف نامے کے حوالے سے ابھی جو ذکر کیا تھا, میاں نواز شریف نے ایک میٹنگ بنائی تھی, شہباز شریف صاحب بھی کارروائی کا مطالبہ کر چکے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اس شخص کو بچانا چاہ رہی ہے جس نے یہ دانستہ یا غیر دانستہ یہ حرکت کی؟ اس میں ایک شخص ملوث ہے یا پوری پارلیمنٹ سے؟ یہ
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس میں کسی نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ جس کو ہم انگلی اٹھا کے کہہ سکیں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. یہ جو کمیٹی ہے جس نے اس ڈرافٹ کو تیار کیا اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے, اس میں مذہبی جماعتوں کے نمائندے بھی موجود تھے اور اس میں دیگر جماعتوں کے نمائندے بھی موجود تھے. اس ترمیم کو قومی اسمبلی نے پاس کیا, کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. اس کے بعد یہ اسمبلی کے اندر رپورٹ جب لے ہوئی تو کوئی جولائی کے بعد اگست تک 3 مہینے تک یہ رپورٹ پڑی رہی اور اس کو پبلک کیا گیا, اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا, ویب سائٹ پہ ڈالا گیا, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. جب سینٹ میں یہ پاس ہونے لگی تو جے یو آئی ایف کے ایک سینیٹر نے اس کے بارے میں ایک شبہ کا اظہار کیا اور اس شبہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے امینڈمنٹ دی. تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی شبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے تو اس شبہ کو بھی ختم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اسے اس کی اصل حالت میں بحال کر دیا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت کا ڈرافٹ ہوتا تو آپ حکومت کو الزام دے سکتے تھے, لیکن اگر یہ تمام جماعتوں نے مل کر ڈرافٹ تیار کیا تو اس پہ کسی کو الزام نہیں دے سکتے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس میں بدنیت تھا. تو اس لیے اس کو ایک اس مسئلے کی حرمت کی خاطر ہم نے فوراً ایک ایکشن لیا جس سے ہم نے اس اشکال کو, اس شبے کو, اس ابہام کو بھی دفن کر دیا کہ کسی کو کوئی وسوسہ بھی پیدا کرنے کا موقع نہیں ہونا چاہیے. سو دیٹ شوڈ بی اینڈ آف اسٹوری ناؤ.
کہ یہ ہماری 5 نمبر کا ہے, کل آپ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کو کیونکہ گھر بھیجا گیا ہے تو پاکستان کی معیشت صفائی کی طرف جا رہی ہے, جو اس کو نقصان.
جی میں نے تو ابھی بھی کہا ہے
سر, کل کی بات ٹھیک تھی, آج کی بات ٹھیک ہے. لیکن جیسے آپ نے امن و امان کی صورتحال کی بات کی, آپ کا محکمہ ہے, پرویژن گارڈ کی بات کی, آپ کا محکمہ ہے, آپ نے بلٹ پروف گاڑیوں کی بات کی, آپ کا پروجیکٹ ہے, ویسے تو معیشت پہ بات کرنا بھی آپ کا پرائیویٹ ہے, کیا بہتر نہیں تھا اس اچیومنٹ کے اوپر آپ کے لیے زیادہ بات کرنا؟
دیکھیے پہلے آپ کو یہ میں وضاحت کر دوں کہ میں نے جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر کی بات کی اس کا تعلق منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ سے ہے اور میرے پاس وزارت منصوبہ بندی کا بھی چارج ہے اور ویژن 2025 کا بھی چارج ہے. تو اس لیے یہ بالکل میرے شعبے سے متعلق ہے. پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے اس کو منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ دیکھتی ہے, تو میں نے اپنے مینڈیٹ سے باہر نکل کے بات نہیں کی. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کیا میرا کل کا بیان کہ معیشت کو جھٹکا لگا وہ درست تھا یا آج کا بیان کہ ملک ٹاپ 5 میں آ گیا, دونوں باتیں درست ہیں. میں نے یہ دونوں باتیں کی ہیں ابھی آج کی گفتگو میں. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں الحمدللہ جو 4 سالوں میں مومنٹم بلڈ ہوا ہے اس سے پاکستان کی معیشت اٹھ رہی ہے, اور مجھے جو مومنٹم بن گیا تھا یقین تھا کہ اگرچہ ہم نے 6% کا ٹارگٹ رکھا تھا، اگر ملک کے اندر یہ جھٹکا نہ ہوتا تو اس سال ہم 6.25 سے 6.5% پہ جا سکتے تھے، جو کہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوتی ہے. لیکن پاناما ٹرائل اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو مومنٹم توڑا، اس سے کوئی ہمیں 0.5% یا اس سے زیادہ کا فرق پڑے گا. اگرچہ ہم پھر بھی پچھلے سال سے بہتر کریں گے، یہ جو 5.3% سے گروتھ اوپر جائے گی، لیکن اگر یہ تسلسل رہتا اور جو مومنٹم بن گیا تھا وہ قائم رہتا تو ہم 6.25-6.5% تک جا سکتے تھے. اور لہذا یہ دیکھیں گے کتنا اس سے فرق پڑتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں 6% کے قریب قریب رہنا چاہیے.
نوید اکبر صاحب، آخری سوال دنیا.
ایک تو آج جاوید ہاشمی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ سے ہم پانچ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حرم میں کھڑے ہو کے ایک وعدہ کیا تھا، حلف لیا تھا کہ ملک میں آئے گا امریت کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا سر، آپ کی کیبنٹ کے ایک سینئر ممبر جو ہے ریاض کی صاحب، وہ پارٹی قیادت کے پیپر کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو کیا پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے؟ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے پارٹی کی، آپ کیا نام دیں گے؟
دیکھیے، جہاں تک جمہوریت کا دفاع ہے اس کا ہم نے حلف لیا ہے، تو ہر وہ شخص جو ممبر قومی اسمبلی بنتا ہے وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کا حلف لیتا ہے، تو یہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کل کچھ مایوس سیاستدان افواہوں پر زندہ ہیں، اور وہ 2018 کا سفر جو ہے وہ افواہوں کے ذریعے لوگوں کی امیدیں زندہ رکھ کے کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان نارمل کنٹری ہے، اب نارمل کنٹری نہیں ہے. ہمیں 66 سال لگے نارمل ڈیموکریٹک کنٹری بننے میں، کہ 5 سال کی مدت پارلیمنٹ پوری کرے اور الیکشن ہو اور ٹرانسفر آف پاور ہو. اب ہم دوسری ٹرم کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو پاکستان کے بدخواہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن مکمل نہ ہو اور ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان نارمل کنٹری نہیں ہے، ایک اب نارمل کنٹری ہے. یہاں پہ کوئی سسٹم تواتر سے اور تسلسل سے نہیں چل سکتا، اور ہم جو پاکستان کے جمہوری اور خیر خواہ ہیں چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جائے کہ پاکستان اب پٹڑی پہ چڑھ گیا ہے، پاکستان اب ایک ڈگر پہ چل چکا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہاں پر کوئی سسٹم کو ڈیریل نہیں کرے گا. ملک تسلسل کے ساتھ اور استحکام کے ساتھ آئین اور جمہوریت کے راستے پر چلے گا. لہذا یہ لوگ جو مایوسیاں پھیلانے والے ہیں، ان کا ایک ایجنڈا ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ 2018 میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون کو اکثریت تو نہیں ملے گی پھر بھی، لیکن سیٹیں اس کی بڑھ جائیں گی اور وہ لیجسلیشن شاید کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی. تو اپنی اس نا امیدی کی خاطر وہ اس کوشش میں ہے کہ جائز ہو ناجائز ہو، کسی طرح کوئی طوفان آئے، کوئی سیارہ گر جائے یا وہ کوئی پتھر میٹیورائڈ یا وہ آ کے گر جائے تو ہمارا یہ نظام کسی طرح رپچر ہو جائے اور 2018 جو ہے وہ پارلیمنٹ اسے پہلے ہی برخاست ہو جائے تو یہ سینٹ کے الیکشن نہ ہو سکے. تو یہ ایک ہمارے ملک کے اندر مایوس سیاستدانوں کی لابی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ مایوس ہوں گے، مارچ بھی آئے گا اور گزر جائے گا، اور 4 یا 5 جون کو یہ اسمبلی اپنی مدت مکمل کرے گی اور ہم پاکستان کی تاریخ میں دوسری دفعہ پوری دنیا کو یہ میسج دیں گے کہ اب پاکستان از اے اسٹیبل ڈیموکریسی، پاکستان میں کوئی اب نارمیلٹی نہیں ہے. ہم نے 5 سال مکمل کیے، اس کے بعد پھر ایک الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اگست کے 1st week میں جو 2 مہینے کے اندر الیکشن ہو کے نئی حکومت بنے گی اور وہ آگے لے کے چلے گی ملک کو. تو لیٹ اس آل ناؤ بی فوکسڈ آن نیکسٹ الیکشن. یہ جو سازشی تھیوریاں ہیں، یہ جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں جو قوم کو مایوس کرتے ہیں، قوم کو کنفیوز کرتے ہیں، ان کے لیے کانوں پہ انگلیاں ڈال دیں اور ملک کو ایک اقتصادی طاقت بنانے کے لیے ہم آگے چلیں. اور عمران خان صاحب کو میں صرف ایک ہی مشورہ دوں گا کہ خان صاحب، بہتر ہے کہ آپ سوئنگ گیند کے اوپر قوم کو لیکچر دیا کریں، چونکہ اس کے لیے آپ کے پاس قابلیت ہے کہ ریورس سوئنگ کیسے کرنی ہے، ان سوئنگ کیسے کرنی ہے اور آؤٹ سوئنگ کیسے کرنی ہے، لیکن قوم کو ترقی پہ لیکچر نہ دیا کریں، چونکہ جی فرانس نے یہ کر لیا، جرمنی نے یہ کر لیا، کوریا نے یہ کر لیا، بھئی اگر آپ کو اتنی ترقی کا پتہ ہے تو خیبر پختونخوا میں سارا یہ تجربہ کر کے دکھاتے نا، آپ نے خیبر پختونخوا کو جرمنی اور فرانس اور کوریا کیوں لایا چار سالوں میں؟ آپ کو اگر کرپشن کے خلاف تین نام نظر آتے ہیں کہ نیب کے لیے یہ تین نام بڑے شاندار ہیں، تو آپ کو کس نے روکا ہے کہ خیبر پختونخوا کے تصاب کمیشن میں ان میں سے ایک بندے کو چیئرمین کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کی پارٹی تو اس وقت کرپشن کے مگر مچھوں کی سب سے بڑی پناہ گاہ بن چکی ہے، اور آپ دنیا کو کرپشن کے خلاف درس دیتے ہیں. یہ وہی کام ہے جو پرویز مشرف کرتا تھا کہ خود مسٹر کلین بنتا تھا اور پورے پاکستان کے کرپشن کے مگر مچھ اپنے گرد جمع کر لیے تھے. یہ کون سی ایمانداری ہے، یہ کون سی دیانتداری ہے کہ آپ جتنے چن چن کے کرپشن کے مگر مچھ ہیں وہ پی ٹی آئی میں جمع کر لیے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں جی میں مسٹر کلین ہوں؟ تو لہذا یہ خان صاحب کی باتیں میں سمجھتا ہوں اور تقریریں صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور ملک کی ترقی کی اچھی خبروں کو دیکھنا چاہیے اور 2018 پہ نظر رکھنی چاہیے. ہاں وہ اس پہ جی اس پہ انکوائری جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد رپورٹ آپ کو بتا دیں گے.
جی بھی آپ اسلام آباد سے وزیر داخلہ احسن اقبال کی نیوز کانفرنس سن رہے تھے. پروگرام میں اب چند ہی لمحات ہیں، ہم بات کرتے پاکستان سری لنکا کی، جہاں میں پاکستان پانچویں میچ میں کامیاب رہا اور بڑی کوالٹی پرفارمنس رہی، 5-0 سے ہم نے جو ہے وہ سری لنکا کے اگینسٹ جو ہے وہ ون ڈے سیریز جیتی، اور اب T20 کا سفر جو ہے وہ ہے. بھارت اور نیوزی لینڈ کا دوسرا ون ڈے میچ جو وہ کل ہونے جا رہا ہے، پہلے میچ میں نیوزی لینڈ حیران کن طور پہ بھارت کو شکست دے دی تھی. دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئی سی سی نے جناب جو پہلا فیز ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس کاروائی کا کہ جہاں پہ پی ایس ایل پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے سیکیورٹی آفیشلز ہیں ان کا اناؤنس جو ہے وہ کرنا ہے. اور ڈگنسن ایک آسٹریلین نیشنل ہے، وہ اس وقت دبئی بیس سیکیورٹی فرم جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ موجود ہیں یہاں پہ اور جناب وہ ملیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ 2018 کے جو پی ایس ایل کے میچز ہیں وہ پاکستان میں ہونے سیف ہے یا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ باکسر عامر خان کی بات کرنی ہے، فارمر لائٹ ویلٹر ویٹ ورلڈ چیمپئن عامر خان جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں وہ کم بیک کر سکتے ہیں اس سال اور اپنی جو ہاتھ کو جو انجری ہوئی تھی اس سے صحت یاب ہو کے کم بیک کر سکتے
جی
ہیں.
بالکل کاشف، اور کل کے میچ کے حوالے سے اپنے سامعین کو بتاتا چلے کہ نوجوان پاکستانی فاسٹ بالر عثمان شنواری نے سری لنکا کے خلاف پانچویں ون ڈے میچ میں شاندار بولنگ کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. شارجہ میں سری لنکا کے خلاف کھیلے گئے سیریز کے پانچویں اور آخری ون ڈے میچ میں مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو گزشتہ میچوں کی نسبت اس مرتبہ زیادہ اچھا ثابت ہوا. کیریئر کا محض دوسرا ون ڈے میچ کھیلنے والے عثمان خان شنواری نے سینئرز کی عدم موجودگی میں موقع سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھاتے ہوئے سری لنکن بیٹنگ لائن کو تس نس کر دیا. فاسٹ بالر کی شاندار بولنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 20 کے مجموعے پر آدھی سری لنکن ٹیم پویلین لوٹ چکی تھی اور یہ تمام کے تمام وکٹے عثمان شنواری.
ایک کالر ہم کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام کاشف بھائی اور گوپال بھائی، آپ کو بہت بہت سلام.
جی وعلیکم السلام.
جی کہیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟
بات کریں
جی. جی دوست کیا کہیں گے؟
جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ T20 کا جو آخری میچ ہے یہ لاہور میں ہوگا یا نہیں؟
جی انشاءاللہ بالکل لاہور میں ہوگا.
بالکل یہ میچ لاہور میں انشاءاللہ ہوگا. اور دوسری جانب پاکستان سپر لیگ کی بھی کئی میچز وہ کراچی میں انشاءاللہ ہوں گے، تو پاکستان میں کافی عرصے کے بعد جو حالات ہیں وہ بالکل سازگار ہو چکے ہیں، اور جس طرح ورلڈ 11 نے کامیاب ٹور کیا ہے پاکستان کی، تو یقیناً اب اس بات کی بھی کافی امکانات بڑھ چکے ہیں. پاکستان اور سری لنکا کے T20 کے حوالے سے بتاتا چلے کہ پاکستان اور سری لنکا کے مابین اب تک ہونے والے ٹی ٹوینٹی میچز میں جیت کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا پلڑا بھاری ہے. دونوں ٹیموں کے مابین اب تک دنیا کے مختلف گراؤنڈز میں مجموعی طور پر 15 ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے گئے ہیں, جس میں سے پاکستان کی ٹیم نے 10 جیتے اور 5 میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا. یو اے ای کے گراؤنڈ میں دونوں ٹیموں کے مابین 3 میچز کھیلے گئے ہیں, جس میں سے پاکستان کی ٹیم نے 2 میچز جیتے اور 1 میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کے گراؤنڈ میں دونوں ٹیموں کے مابین کوئی ٹی ٹوینٹی میچ اب تک نہیں کھیلا گیا ہے. تاہم 29 اکتوبر کو دونوں ٹیمیں پہلی مرتبہ قذاف اسٹیڈیم میں سیریز کے تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. قذاف اسٹیڈیم لاہور میں 29 اکتوبر کو کھیلے جانے والے پاک سری لنکا ٹی ٹوینٹی فائنل میچ کے سلسلے میں سری لنکا کی ایک سیکورٹی ٹیم کل 25 اکتوبر کو لاہور پہنچے گی, اور جہاں سیکورٹی ٹیم میچ کے انعقاد کے سلسلے میں قذاف اسٹیڈیم لاہور سمیت ہوٹل کا بھی جائزہ لیں گے, جہاں سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو ٹھہرایا جائے گا. سری لنکن سیکورٹی ٹیم ہوٹل سے قذاف اسٹیڈیم تک کا روٹ پر سیکورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیں گے. ایشیا کپ ہاکی کے حوالے سے بتاتا چلے کہ ایشیا کپ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی پاکستان کی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی ہے. کراچی ایئرپورٹ پر پی ایچ ایف کی جانب سے اولمپئن افتخار سید نے ٹیم کے کھلاڑیوں کا استقبال کیا ہے. ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ اولمپئن فرحت خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجموعی طور پر ہماری ٹیم کی کارکردگی بہتر رہی ہے, ہم نے ایونٹ کے لیے کافی محنت کی تھی اور وکٹری سینٹ تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں. بھارت سے جیت نہ ملنا بدقسمتی رہی, کھلاڑیوں نے ملنے والے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا, کچھ خامیاں سامنے آئے ہیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے. فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ کے حوالے سے بتاتا چلیں کہ فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ برازیل اور اسپین سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں. انگلینڈ اور مالی کی ٹیمیں بھی ٹاپ 4 مرحلے میں داخل ہیں. گانا, امریکہ, ایران اور جرمنی کو اپنے میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. فاٹا فٹ بال سپر لیگ ٹورنامنٹ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. خیبر ایگل, شنواری فٹ بال کلب, شمع یونائیٹڈ اور الحاج گروپ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. قیوم سپورٹس کمپلیکس پشاور میں جاری فٹ بال سپر لیگ میں گزشتہ روز کوارٹر فائنل راؤنڈ مکمل ہو گیا, جس کے آخری کوارٹر فائنل میں شمس یونائیٹڈ فٹ بال کلب نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک سعد فالکنز کو پلنٹی شوٹس کے ذریعے 5-3 سے شکست دے دی ہے. اس سے قبل تیسرے کوارٹر فائنل میں خیبر ایگل نے غازی عجب خان فٹ بال کلب کو 3-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی ہے. خیبر ایگلز کی طرف سے سمد اور حمزہ نے گول کیے. اس موقع پر پاکستان آرچری فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل وصال احمد خان مہمان خصوصی تھے.
جی, اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتامی لمحات کی جانب بڑھتا ہوا بالکل 5 بجنے کے قریب تک پہنچ گیا, اور 5 بجے ہم آپ کو لے کے چلیں گے نیوز روم, جہاں سے آپ خبریں سماعت فرما سکیں گے. آپ کو بتاتے چلیں گے آج آپ کے ساتھ پروگرام میں میزبان کے طور پر کاشف مجید موجود تھے, تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ انالیسس کے لیے جو ہے وہ عبد الغفار خان موجود تھے, اور ہمارے ساتھ انجینئر موجود تھے ظفر مسعود نیازی. اور 5 بجنے والے آپ کو نیوز روم لیے چلتے ہیں, اور خبروں کے بعد آپ پروگرام سن سکیں گے کشمیر اپ ڈیٹ اینڈ business update.